السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. پاکستان میں کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 63 ہلاکتوں کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 9,992 ہو گئی. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,776 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مجموعی کیسز 4,75,000 سے تجاوز کر گئے. اور پاکستان کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ برطانیہ سے کراچی پہنچنے والے مسافروں میں سے 3 افراد میں کرونا وائرس کی نئی قسم کی تصدیق ہوئی ہے. محکمہ صحت سندھ کے مطابق کرونا وائرس کی نئی قسم کی تشخیص ہونے والے 3 افراد حال ہی میں برطانیہ سے لوٹے تھے. کرونا وائرس کے محققین کا کہنا ہے کہ وائرس کی نئی قسم تیزی سے پھیلتی ہے، جو کہ پاکستان کے صحت کے نظام پر مزید بوجھ ڈال سکتی ہے. وائرس کی نئی قسم کے تدارک کے لیے حکومت نے کرونا ایڈوائزری گروپ کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. بھارت میں چند روز قبل برطانیہ سے آنے والے 6 افراد میں کرونا وائرس کی نئی قسم کی تشخیص ہوئی. بھارتی وزارت صحت کے مطابق ان افراد کو وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے الگ تھلگ کر دیا گیا، جبکہ ان افراد کے ساتھ سفر کرنے والے افراد کا پتہ چلا جا رہا ہے. حکام نے کہا ہے کہ ان افراد کے قریب رہنے والے افراد نے بھی خود کو قرنطینہ کر لیا ہے. برطانیہ میں وائرس کی نئی قسم کی تشخیص کے بعد بھارت نے آنے اور جانے والی پروازوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے. تاہم حکام کے بقول پابندی سے قبل نومبر کے آخر تک برطانیہ سے 33,000 مسافر بھارت پہنچے تھے. حکام کے بقول بھارت پہنچنے والے مسافروں میں سے 114 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے، جس کے بعد کرونا کی نئی قسم کی تشخیص کے لیے ان کے نمونوں کا معائنہ کیا گیا. بھارت میں مجموعی طور پر وبا کا زور ٹوٹ رہا ہے اور منگل کے روز 16,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مجموعی کیسز 1 کروڑ سے بڑھ گئے ہیں. امریکہ میں صحت کے حکام فکر مند ہیں کہ چھٹیوں کے ان دنوں میں لوگوں کے بے تحاشا سفر کرنے سے کرونا وائرس کے کیسز میں اور اضافہ ہو جائے گا. کرسمس ڈے سے پہلے کے ہفتے میں تقریباً 7 ملین لوگوں نے امریکہ میں ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا، جو پچھلے سال سے 70% کم ہے، مگر کرونا کی وبا کے بعد سے سب سے زیادہ ہے. اتوار کے روز امریکہ میں ٹرانسپورٹیشن سیکورٹی اتھارٹی نے بتایا کہ اس نے اتوار کے روز امریکی ہوائی اڈوں پر 1.3 ملین مسافروں کو اسکین کیا. 9 ماہ کے عرصے میں یہ سب سے بڑی تعداد تھی. ٹی ایس اے نے یہ بھی بتایا کہ 18 دسمبر سے اب تک 10 ملین سے زیادہ لوگ ہوائی جہاز سے سفر کر چکے ہیں. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اور پریونشن نے امریکیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ چھٹیوں کے اس سیزن میں سفر سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے کرونا وائرس کی وبا مزید پھیلنے کا خطرہ ہے. جیروم ایڈمز امریکی سرجن جنرل نے کہا ہے کہ لوگوں کو احتیاط پر مائل کرنے کے لیے مذہبی لیڈروں کی مدد لینا ہوگی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے نئے سال کے لیے دنیا بھر کے ان لاکھوں لوگوں کو امید اور صحت یابی کا پیغام بھیجا ہے جن کی زندگیاں 2020 میں کووڈ وبا سے بری طرح متاثر ہوئیں. انہوں نے 2020 کو ٹرائلز، ٹریجڈیز اور ٹیئرز کا سال قرار دیا، جس میں دنیا میں غربت، عدم مساوات اور بھوک کو ایک بلندی کی نئی سطح تک پہنچا دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ آنے والے سال میں ہم امید کی کرنیں دیکھ رہے ہیں. لوگ پڑوسیوں اور اجنبیوں کی مدد کر رہے ہیں. فرنٹ لائن ورکرز بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سائنسدان ریکارڈ ٹائم میں ویکسینز تیار کر رہے ہیں اور ملک آب و ہوا کے بحران کو روکنے کے لیے نئے وعدے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اتحاد اور یگانگت کے ساتھ کام کریں تو امید کی کرنیں دنیا بھر میں پہنچ سکتی ہیں، اور 2021 کی بہترین ریزولوشن یہی ہے کہ کرہ ارض کو ہیل کیا جائے. اور امریکہ میں ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مجوزہ ترمیم کو شامل کرتے ہوئے کرونا ریلیف پیکج کے تحت مشکلات سے 2-4 امریکیوں کو 600 کی بجائے $2,000 دینے کی منظوری دے دی ہے. تاہم 740 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ پر صدر کے ویٹو کو مسترد کر دیا گیا ہے. اضافی پیکج دینے کے معاملے پر ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی سینٹ کا اجلاس آج منگل کے روز طلب کیا گیا ہے، جہاں اس تجویز کی منظوری غیر یقینی معلوم ہوتی ہے. سعودی عرب کی ایک عدالت نے پیر کے روز خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک معروف خاتون لیجن الحزلول کو 5 سال 10 مہینے قید کی سزا سنائی ہے. جیل کی اس سزا کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے. الحزلول کی عمر 31 سال ہے اور وہ سن 2018 سے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کم از کم ایک درجن خواتین کے ساتھ زیر حراست ہیں. فرانس میں مشہور فیشن ڈیزائنر پیئر کارڈن 98 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کے برانڈ کے لباس سے لے کر پرفیوم اور کاریں تک بہت مقبول رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے برانڈ کی تعمیر خود کی اور اپنے 60 سال کے اس بزنس کے دوران کبھی کسی بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا. اپنی بزنس سینس کے لیے ساتھی فیشن ڈیزائنر کی کبھی محبت اور کبھی نفرت کا سامنا کرتے ہوئے منگل کے روز وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے. بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ। आज बात करेंगे इस वक्त के अहम तरीन मौजू पर, यानी कोरोना वायरस, उसकी जो नई शक्लें हैं और इसी तरह वैक्सीन की तैयारी और इस वक्त कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर। पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें शाया हुई कि बरतानिया में दरियाफ्त होने वाले नए वायरस के कराची पहुंचने का इंकशाफ हुआ है और इसमें हवाला दिया गया पाकिस्तान में कोरोना टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान साहब का। मैंने जुमेरात को ही बात की डॉक्टर अताउर रहमान साहब से, जिन्होंने इस बात की तर्दीद की। अताउर रहमान साहब के कहने के मुताबिक कतई तौर पर उन्होंने ये बात नहीं कही कि बरतानिया वाला वायरस जो है वो कराची पहुंचा है। तो चलिए गुफ्तगू सुनते हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब की।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के रेडियो शोज आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि जो बरतानिया में वायरस मिला था कोरोना का, जो म्यूटेंट शक्ल है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए कि पाकिस्तान में क्या शवाहिद हैं उसके।
पाकिस्तान में ये नहीं पहुंचा है अभी तक, जहां तक मुझे इल्म है इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है कि ये पाकिस्तान में ये पहुंच गया है। ये खबरें जो आई है टेलीविजन पे ये गलत थी। मैंने ये कहा था कि हमने भी मुख्तलिफ म्यूटेशन देखे हैं, 109 म्यूटेशन देखे हैं अपने जो कराची यूनिवर्सिटी में जो एनालिसिस की है मुख्तलिफ सैंपल्स की कोरोना वायरस के, जो कि मुख्तलिफ पेशेंट से हासिल किए गए थे, उनमें से कुछ म्यूटेशन ऐसी थी जिसका असर स्पाइक प्रोटीन्स पे होता है जिसके जरिए ये वायरस दाखिल होता है इंसानी खलियों में। तो यही चीज देखी गई है बरतानिया में, लेकिन वहां पे जो जीन्स में तब्दीली आई थी बरतानिया की स्ट्रेन में वो मुख्तलिफ थी उन जीन से जहाँ पे तब्दीली हमने कराची यूनिवर्सिटी में देखी है। तो ये डिफरेंट है उससे, बरतानिया वाले से। और ये पता नहीं हमें अभी कि इसमें एग्रेशन ज्यादा है, इसका फैलाव ज्यादा है या कम है। तो जो खबरें आई थी वो गलत आई थी, ये नहीं कहा गया कि बरतानिया वाली स्ट्रेन पाकिस्तान में पहुंच गई है।
जैसे एक अखबार का मैं आपको जुमला कोट कर दूं कि उन्होंने लिखा कि कराची में भी हमने कोरोना वायरस से मिलता जुलता वायरस दरियाफ्त किया है।
मिलता जुलता यकीनन है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन्स के जीन्स जो है उनमें तब्दीली आई है और जो बरतानिया वाला स्ट्रेन है उसमें 17 म्यूटेशन थी जिसमें से 8 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स के जीन में तब्दीली थी, लेकिन ये उससे मुख्तलिफ है, मिलता जुलता है लेकिन मुख्तलिफ है।
तो डॉक्टर साहब, ये जो शक्ल बदल रहा है वायरस, तो इसका क्या मतलब है कि जो अब तक वैक्सीन बनी है वो उस पर कारगर साबित नहीं होंगी?
नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। वैक्सीन जो है वो किसी वायरस के किसी एक हिस्से पे खाली अटैक करने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और वायरस के कई अलग अलग हिस्सों को पहचान सकती हैं और फिर उसके खिलाफ एक्ट कर सकती हैं। तो ज्यादातर चांस यही है कि जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं वो ये जो मुख्तलिफ म्यूटेशन हैं उनके खिलाफ भी ये इफेक्टिव होंगी। तो ज्यादा चांस ये है, लेकिन ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। जब ये वैक्सीन आएगी और इस्तेमाल होगी जब पता चलेगा, लेकिन जनरली समझा ये जाता है कि वैक्सीन जो है ये मुख्तलिफ म्यूटेशन के खिलाफ इफेक्टिव होंगी, कारामत होंगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा अगर हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा सा बरतानिया का जो वायरस है इसके बारे में अगर बताएं कि वो क्या है जो म्यूटेशन हुआ उसमें।
जो वायरस है इसकी शक्ल एक छोटे से फुटबॉल की तरह है और इस फुटबॉल पे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं जिसकी तस्वीरें बहुत से लोगों ने देखी होंगी। तो ये जो कांटे हैं ये इनमें स्पाइक प्रोटीन होती है, खास किस्म के केमिकल होता है जिसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और ये जो कांटे जो हैं ये फिर इंसानी खलियों के अंदर कुछ रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ जाके ये जुड़ते हैं और फिर अंदर वायरस दाखिल होता है और फिर मल्टीप्लाई करता है। तो अगर ये स्पाइक प्रोटीन इन कांटों के अंदर तब्दीली आ जाए तो इससे इसमें फैलाव जो है इसका बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इस पर डिपेंड करता है कि क्या तब्दीली आई है उन जीन्स में जो ये प्रोटीन्स, जो ये स्पाइक प्रोटीन्स बनाती हैं। तो ये जो तब्दीली देखी गई है बरतानिया में, जिसके मैंने कहा 17 जगह میوٹیشنز ہوئی ہیں اس میں، جن میں سے 8 میوٹیشنز ایسی ہیں جس سے اسپائک پروٹین کی شکل بدل گئی ہے اور جس کی وجہ سے یہ آسانی سے خلیے میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے تقریباً 70% پھیلاؤ بڑھ رہا ہے اس کا، اور اس کی وجہ سے پھر اموات بھی زیادہ ہوں گی جیسے جیسے یہ زیادہ پھیلے گا. تو یہ جو ہے، یہ تبدیلیاں جو ہیں، یہ اس کا جو آر این اے وائرس ہوتا ہے، یہ سمجھے کہ ایک ہار ہے موتیوں کا جس میں کوئی 30,000 کے لگ بھگ موتی لگے ہوئے ہیں، موتی یعنی کہ مالیکیولس لگے ہوئے ہیں، اور ان میں کہیں تبدیلیاں آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی شکل اور اس کا بیہیویئر کہ کس انداز سے حملہ کرتا ہے وہ بدلتا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ 17 جگہ پہ میوٹیشن دیکھی گئی ہیں جو وائرس برطانیہ میں پایا گیا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب، جب کوئی بھی وائرس جب میوٹنٹ ہوتا ہے تو کیا وہ زیادہ سٹبرن ہو جاتا ہے، یعنی اس سے نمٹنا پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے؟
یہ مختلف ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ زیادہ مہلک ہو جائے اور زیادہ پھیلاؤ ہو. کچھ تبدیلیاں، کچھ میوٹیشنز اہم ہوتی ہیں اور کچھ اہم نہیں ہوتی. جو جن جگہوں پہ اہم نہیں ہوتی ہے اس سے پھر وائرس کا بیہیویئر، اس کا جو کس انداز سے پھیلتا ہے، اس پہ فرق نہیں پڑتا. یہ جو ہار ہے جو میں نے کہا 30,000 کے مالیکیولز کا جو ہار ہے
جی،
اس پہ کچھ جگہوں پہ اگر تبدیلیاں آ جائیں تو پھر وائرس جو ہے زیادہ مہلک بھی ہو سکتا ہے اور کم مہلک بھی ہو سکتا ہے. یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی شکل کیا اختیار کری ہے. اور اس وجہ سے جب میوٹیشنز ہوتی ہیں تو مختلف قسم کی میوٹیشنز ہوتی ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو زیادہ مہلک وائرس ہے وہ پھر چھا جاتا ہے، جیسے کہ برطانیہ میں ہوا ہے کہ برطانیہ میں یہ ستمبر میں یہ دریافت ہوا تھا وائرس، لیکن پچھلے 3 مہینے میں یہ پھیلتا گیا، دوسرے اسٹرینز کم ہوتے گئے. اب یہ زیادہ تر جو وائرس اس وقت ساؤتھ انگلینڈ میں اور لندن میں ہے وہ زیادہ تر یہی والا وائرس پایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اب ڈومینیٹ کر رہا ہے، دوسری جو قسمیں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ ہر کوئی بھی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس وائرس نے دنیا کے سب سے زیادہ صنعتی طور پر ترقی یافتہ ملکوں کو اتنا زیادہ متاثر کیا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان بھی متاثر ہوا ہے، اور پاکستان جس طرح سے عہدہ برا ہوا اس کی تعریف بھی کی جا رہی ہے. لیکن ایک چیز جو ہے جس پر تشویشناک بات جو ہے، میں جب بھی پاکستان میں ہاسپٹل سے بات کرتی ہوں یا ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں کہ جو کرونا کے ٹیسٹ ہیں، تو اب بھی پاکستان میں جو کرونا کے ٹیسٹ ہیں وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں 10,000 سے 12,000 میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو سوچیے اگر ایک خاندان میں 5 لوگ بھی ہیں تو 60,000 ایک بےچارا مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس خاندان دے گا. تو کیا کوئی ایسی جو آپ کی ٹاسک فورس ہے وہ ٹیسٹ جو ہے سستے، ان کی تیاری پر اور لوگوں کی ان تک رسائی پر کچھ کام ہو رہا ہے؟
کچھ اسپتال ہیں جو مفت پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایک پیسہ بھی چارج نہیں کرتے. کراچی میں مثال کے طور پہ آپ انڈس ہاسپٹل میں چلے جائیں، ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل ہے اس میں چلے جائیں تو وہاں مفت میں ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور کچھ اسپتال ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل جو اتنا چارج کر رہے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا. تو یہ کمرشلی تو آپ کسی کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے کیونکہ آزاد ملک ہے، لیکن غریبوں کے لیے پھر بھی ایک چوائس ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ جہاں مفت میں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں جا کے اپنے ٹیسٹ کرا سکیں. اور اس میں حکومت نے انٹروین نہیں کیا ہے، بس یہ ہوا ہے کہ اب ٹیسٹنگ فیسلٹیز پورے ملک میں بڑھ گئی ہیں اور ہمارے ٹاسک فورس نے بہت سی لیبورٹریز میں کیپیبلٹیز بڑھائی ہیں. مثال کے طور پہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے اندر ہمارے ٹاسک فورس کے انٹروینشن کی وجہ سے ان کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. ڈاؤ یونیورسٹی کے اندر ہم نے کیپیسٹی جو تھی، اور انڈس ہاسپٹل کے اندر جو کیپیسٹی تھی وہ خاصی بڑی ہے. اور کراچی یونیورسٹی میں جو ہمارا ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، وہاں بھی اس کی کیپیسٹی پیدا ہو گئی ہے. بلکہ پہلا نیشنل سینٹر فار وائرولوجی بھی ہمارے ہی ادارے میں قائم ہو گیا ہے، جہاں جینومکس کے سینٹر میں اس کی کمپلیٹ جینیٹک انالیسس کی جا رہی ہے. تو ٹیسٹنگ جو ہے وہ کیپیسٹی بڑھائی گئی ہے، اور ریٹس جو ہیں وہ بہت ویری کرتے ہیں، جس میں بہت سے مفت میں بھی کر رہے ہیں اور بہت سے کافی چارج بھی کر رہے ہیں. تو پوری ویریشن ہے اس کے اندر.
مثلاً کراچی کی بات کریں، آپ نے جن دو اسپتالوں کا حوالہ دیا، یعنی ایک تو ڈو میڈیکل کالج اور دوسرا انڈس ہاسپٹل، تو انڈس ہاسپٹل کراچی میں کورنگی کے علاقے میں ہے جو کہ کافی ایک مطلب مضافاتی علاقہ ہے, لیکن کراچی اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہاں لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ صبح اپنے گھروں سے نکلیں, اور کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر دو ہی جگہ پر یہ سہولت موجود ہے تو یہ تو لمبی لمبی لائنیں بھی لگ جائیں گی. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی لیبس یا کوئی ادارے مختلف علاقوں میں ہوں جہاں ان کا ٹیسٹ کر لیا جائے؟
اس کی جو مشین آتی ہے وہ 40-50 لاکھ روپے کی آتی ہے, جو پی سی آر مشین ہوتی ہے.
اچھا.
اور ٹیسٹ خاصا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, اس میں خاصی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے اور اس کی خاص کٹس ہوتی ہیں, اور ہر ایک کوئی ٹیسٹ نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں نے جو مشین لگائی ہیں وہ صحیح طریقے سے ٹرین پرسنل نہیں تھے, تو اس کی وجہ سے ان کے غلط ریزلٹس آ رہے ہیں. تو یہ جو پی سی آر بیس ٹیسٹ ہے یہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے اور مہنگا ہے. دوسرے ٹیسٹ ہیں جو کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہیں یا دوسرے قسم کے ٹیسٹ ہیں, وہ سستے میں ہو جاتے ہیں. لیکن میں جو ٹیسٹ کی بات کر رہا تھا وہ جو سب سے ایکوریٹ سمجھے جاتے ہیں وہ پی سی آر پولیمریز چین ریئیکشن ایک ہوتی ہے, اس کے بنیاد کے اوپر یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس کی بات کر رہا ہوں. یہ خاصی مہنگی مشینیں ہوتی ہیں.
اچھا ایک بات, یہ جو لوگ کافی جس سے تشویش میں مبتلا ہیں کہ برطانیہ میں سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس کی نئی قسم ہے وہ بچوں کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے, تو ویسے امریکہ میں بھی بہت سے کیسز اب جوانوں اور بچوں میں زیادہ نظر آئے ہیں, تو اس کی کوئی وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ وائرس کے مختلف میوٹیشنز پیدا ہو گئے ہیں, مختلف حیات اختیار کر لی ہے وائرس نے, اور کچھ ایسے میوٹنٹس یقیناً ہوں گے جو کہ بچوں پہ زیادہ حملہ آور ہوتے ہوں گے. لیکن اگر وائرس اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہے گا تو یہ آپ کو سامنے دکھائی دیتا رہے گا. پاکستان میں صورتحال بہت بہتر رہی ہے امریکہ یا ہندوستان یا برطانیہ کے مقابلے میں, کیونکہ شروع سے ہی گورنمنٹ نے کافی سختی سے اس پورے معاملے کو کنٹرول کر لیا تھا. یہ ایک آگ کی طرح ہوتا ہے, اگر آگ ایک دفعہ پھیل جائے تو اس کو پھر بجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور یہی ہوا ہے امریکہ میں اور برطانیہ میں اور بہت سے یورپی ممالک میں, کہ شروع میں انہوں نے اس کو بہت کیجولی لیا. پاکستان میں خوش قسمتی سے ذرا دیر سے آیا, 1.5-2 مہینے بعد ہی آیا, تو تھوڑی تیاری کرنے کی اور پلان کرنے کا ہمیں موقع مل گیا تھا. اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ ریویو کیا جاتا ہے, کوئی 5,000 علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اور بہت ہی کامیاب پالیسی رہی ہے ہماری بہ نسبت بہت سے مغربی ممالک کے, اور اسی وجہ سے اس کے بہت زیادہ یہ پھیلاؤ نہیں ہوا. اسی وجہ سے اس کے میوٹیشن ضرور پیدا ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کنٹرول میں رہے ہیں. پاکستان میں 22 کروڑ افراد کا ملک ہے لیکن صرف 2,500-3,000 کیسز روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں, جو کہ بہت کم ہے اگر ان کا تناسب دیکھا جائے مغربی ممالک سے مقابلہ کیا جائے تو. اور یہ جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ آگ ایک دفعہ جنگل میں پھیل جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو قابو کرنا, اور یہی ہوا ہے. یہ وائرس بہت زیادہ پھیل چکا ہے امریکہ کے اندر, برطانیہ میں بھی شروع کے اندر بہت کیجول ایٹیچیوڈ رکھا گیا, تو جن ممالک نے سیریسلی نہیں لیا تو یہ بہت پھیل گیا ان ممالک میں. اب وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ یہ کافی پھیل چکا ہے, اور اس کے بعد پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے 1 سے 4 لوگ جاتا ہے, 4 سے پھر 16 پہ, اور پھر یہ ملٹی پلائی کرتا ہے, تو ایک دفعہ زیادہ پھیل جائے تو بہت کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی صورت حال اس وقت برطانیہ میں اور امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا اور سری لنکا اور بہت سارے اور ممالک میں, نیوزی لینڈ وغیرہ میں بہت کنٹرول میں ہے ان کے مقابلے میں, کیونکہ شروع سے انہوں نے سچویشن کو ٹائٹ رکھا ہے پاکستان سمیت.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی اس پر زور دیا ہے, پھر یہ میڈیا ہی کی خبریں ہیں کہ آپ نے ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے یعنی لوکل جو سطح ہے اس پہ ویکسین کی تیاری پر زور دیا ہے, تو کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں ویکسین تیار کرنا؟
ممکن تو ہے لیکن آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. اس وقت پاکستان میں 2 چائنیز کمپنی ٹرائلز کر رہی ہیں, ایک تو میرے ہی ادارے میں کراچی یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ مل کر ایک کلینکل ٹرائل ہو رہا ہے, سینو فارم کے نام سے ایک کمپنی ہے, اور دوسری NIH اسلام آباد کے ساتھ جو کینسینو بایولوجکس ہے اس کے ساتھ ٹرائل ہو رہا ہے. اور لیکن یہاں پہ اگر ویکسین بنانی ہو تو ٹیکنالوجی تو اتنی مشکل نہیں ہے, بنائی جا سکتی ہے, لیکن انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آنا ہوگا بیچ میں اور انویسٹ کرنا ہوگا, اور حکومت کی پالیسیز اس کو ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرے، یعنی کہ لانگ ٹرم ٹیکس انسینٹیوز دیں اور دوسرے مراحل دیں، تو یقیناً بنائی جا سکتی ہے. جب ہندوستان میں بنائی جا سکتی ہیں ویکسین، تو پاکستان میں کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ اس میں حکومت کو صحیح پالیسیز لے کر آنی ہوگی، اور اس کو پھر بزنس سینس بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ ویکسین یہاں بنا رہے ہیں تو اس کو پروٹیکشن دینی ہوگی. نہ کہ ایک کمپنی نے ارب روپے یا اس سے زیادہ انویسٹ کیے اور بعد میں پتا چلا کہ چائنا سے اس سے آدھی دام میں آنے لگی ہیں، وہ سارا بزنس کولیپس ہو گیا، تو پروٹیکشن بھی دینی ہوگی اس کو.
ڈاکٹر صاحب، یہی میرا اگلا سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جب ہم اس کی اندازہ کریں کہ اس پہ کیا، آپ نے بتایا انویسٹمنٹ بہت بڑا ہے، اس کا مقابلہ کریں جو امپورٹ کرنے کی کاسٹ سے ہے اس وقت جو صورتحال ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرنا چاہیے پاکستان میں اس پر انویسٹمنٹ؟
جی نہیں، اس وقت تو کافی سستی مل جائیں گی ویکسین. میرا اندازہ ہے کہ یہ 600-700-800 روپے کے رینج کے اندر فی ڈوز ملے گی. جو اس وقت جو فائزر کی جو ویکسین ہے یا ایسٹرا زینیکا کی جو ہے، یہ پر ڈوز تقریباً $3 سمجھے اس کی پرائس ہے، جو کہ تقریباً 600-700 روپے کے اندر ہی پرائسز ہیں ان کی. اگر زیادہ بھی ہو، کچھ ہیں جو اس سے 10 گنا زیادہ مہنگی ہیں، جانسن جانسن اور دوسری جو ویکسین ہیں وہ مہنگی ہیں، لیکن پھر بھی مناسب دام میں مل رہی ہیں. اور حکومت نے $150 million سیٹ اسائڈ تقریباً کیے ہیں، اور بھی پیسے تاکہ جو فری میں لوگوں کو ویکسینز ملیں گی جو حکومت کے گورنمنٹ ہاسپٹل وغیرہ کے نیٹورک کے تھرو ہوں گی. اور اس کے علاوہ میرے خیال سے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت دے دی جائے گی کہ وہ بھی ویکسین امپورٹ کر کے دے سکیں، لیکن یہ افورڈیبل ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ 5,000 یا 10,000 یا 15,000 روپے میں ایک ڈوز لگ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ بہت سستے داموں میں لوگوں کو ویکسین ملے گی یہاں پر.
تو ڈاکٹر صاحب، دنیا بھر میں جو پروٹوکول ہے اس میں عام طور سے یہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہیلتھ کیئر سے منسلک لوگ ہیں ان کو ویکسین دی جائے گی، پھر جو اسینشیل سروسز کے ہیں، اور پھر جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے. تو پاکستان میں بھی اسی فارمولے پر عمل ہوگا یا اس سے مختلف ہوگا؟
بالکل اسی پہ عمل ہوگا، اور اس کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کو دی جائیں گی، پھر جو بڑی عمر کے افراد ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی پاپولیشن کو دی جائیں گی. تو جو سب سے زیادہ ولنریبل پاپولیشن ہے، جو سب سے زیادہ جن کو خطرہ ہے جن کی جانوں کو، ان کو سب سے زیادہ پہلے ترجیح دے کر ان کو ویکسین مہیا کی جائے گی.
تو کس حد تک ریکمینڈ کرتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں چھوٹے بچوں کو یہ ویکسین دینے کو، یا ابھی نہیں دینی چاہیے؟
ابھی فی الحال چھوٹے بچوں کو ویکسین نہیں دی جائے گی، کیونکہ جو کلینکل ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ 18 سال سے بڑی عمر پہ ہو رہے ہیں. بچوں کے اندر جنرلی ریزسٹنس زیادہ ہوتا ہے ان وائرس سے، اور اگر وائرس اٹیک بھی کرتا ہے تو وہ جلد ریکور کر جاتے ہیں بڑی عمر کے مقابلے میں. یا جن لوگوں کو کوئی خاص بیماریاں ہوں جیسے ڈائبیٹیز یا ہارٹ کی ٹربل یا دوسرے، ان میں تو اموات کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے. تو شروع میں یہ بچوں کو نہیں دی جائیں گی، بلکہ بڑی عمر کے لوگوں کو یا نوجوان لوگوں کو دی جائیں گی.
ایک ٹرینڈ ساری دنیا میں نظر آیا کہ جب بھی کوئی دوا ذرا بھی مؤثر پائی گئی کرونا کے علاج کے لیے، یعنی یہ وہ دوائیں تھیں جو پہلے ملیریا کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتی تھیں، لیکن ان کو ایک طرح سے ٹرائل پہ لایا گیا، فوری طور پر 200-300 گنا اضافہ ہو گیا ان کی قیمتوں میں، اور پاکستان میں بھی ایسا ہوا. بے شک کہ وہ $3 کی ہے ویکسین، لیکن پاکستان میں اس طرح کی صورتحال پیش آئے گی تو گورنمنٹ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرے گی پھر؟
جی، یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ، کیونکہ گورنمنٹ خود اس کو مفت دے رہی ہے اور کافی بڑی مقدار میں امپورٹ کر رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو یہاں پر. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کرتا ہے اور اس کی مارکیٹ میں شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے جو آپ فرما رہی ہیں. اور اس کے لیے جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی جو بات ہے کہ کتنی آ رہی ہے، امپورٹ کتنی ہو رہی ہے اور کتنی اویلیبل ہے، اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ ہمیشہ سپلائی زیادہ رہے ڈیمانڈ سے، تو پھر یہ اس طرح کی ایکسپلوئٹیشن نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بالکل ایک خطرہ موجود ہے، اور حکومت کو اس کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ بیچ میں پرائیویٹ سیکٹر آ کے اور اس طرح کی کوئی ایکسرسائز نہ ہو جس کی وجہ سے عام آدمی کو نقصان ہو اس سے.
ڈاکٹر صاحب، بہت میں آپ کو شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اتنا وقت دیا، لیکن دو سوال بہت ضروری ہیں آپ سے پوچھنے. پھر لوگ مجھے بھیجتے ہیں سوالات کہ اپنی راؤنڈ ٹیبل میں آپ یہ بات پوچھیے گا. تو میں، ایک صاحب نے یہ لکھا، اور وہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ پوری طرح آگاہ ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے کرونا ہوا ہے، یعنی میرے اندر وہ علامتیں تھیں، سونگنا بھی ختم ہو گیا میرا اور ذائقے کی حس بھی ختم ہو گئی، کمزوری بھی بہت تھی لیکن ان کو بخار نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ٹیسٹ نہیں کراؤں گا اور میں صرف گھر پر رہوں گا، کیونکہ علاج تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے جب تک صورتحال زیادہ سیریس نہیں ہوتی. تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ صحیح ہے یا انہیں جانا چاہیے تھا ڈاکٹر کے پاس؟
ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی. لیکن اگر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ہوا تھا یا نہیں تو بہت آسان ہے، اس میں پوری ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا اینٹی باڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو بہت سستا ہے، بہت جلد ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو ریزلٹ مل جاتا ہے، وہ کرا سکتے ہیں. اور ان کے جسم میں اگر اینٹی باڈیز ہوں گی، اینٹی باڈیز کئی مہینے تک کورونا ہونے کے بعد جسم میں رہتی ہیں، تو اسے یہ پتا چل جائے گا کہ ان کو کرونا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ ان کو پتا چل جائے گا انفارمیشن. لیکن ان کو ڈیٹیل ٹیسٹنگ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو پی سی آر بیس ٹیسٹنگ ہے اس کو کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہے تو.
یہ اینٹی باڈیز جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟
یہ بس اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اس کے اینٹی جینز ہوتے ہیں مختلف جس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بہت آسانی سے اور بہت فاسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں اس کے خلاف جو اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں جس سے اینٹی باڈیز ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو بہت سستا، بہت فاسٹ، اور یہ پتہ چل جاتا ہے فوری طور پہ کہ آپ کو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا جو سوال ہے وہ جو فاٹا کا علاقہ ہے، قبائلی علاقہ ہے، وہاں سے ہمارے ایک باقاعدہ سننے والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ غریب لوگوں کی کہیں بھی پہنچ نہیں ہے اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو جب یہ حکومت دے گی بھی ویکسین، مفت بھی فراہم کرے گی، تو سفارشی لوگوں کو پہلے مل جائے گی اور ہم تک تو پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کتنے لوگ مر جائیں گے. تو یہ خدشہ کہاں تک صحیح ہے ان کا؟
اس کے لیے احتیاط کرنی پڑے گی. اگر حکومت، اگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کیا میکینزم ہوتا ہے دینے کا، اگر ہاسپٹلس کے تھرو، گورنمنٹ ہاسپٹلس کے تھرو دیا جاتا ہے تو وہ جو پرائیورٹی گورنمنٹ لے ڈاؤن کرے گی، جس میں ہیلتھ ورکرز اور پھر بڑی عمر کے افراد اور پھر بعد میں دوسرے افراد، میرے خیال سے مسئلہ اس کا الٹ ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں دور دراز علاقے میں وہ ہچکچائیں گے کہ اپنے آپ کو ویکسینیشن کرائیں، اور حکومت کو یہ پھر پرسویٹ کرنا پڑے گا، ان کو کنوینس کرنا پڑے گا کہ ان کے لیے ضروری ہے یہ کرائیں بچاؤ کے لیے. جیسے کہ پولیو کی ویکسین کے لیے بھی دیکھا کہ بہت سے علاقوں میں لوگ کافی ہچکچاتے ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے انجیکشن لگاتے ہوئے. تو مجھے اس کا جو برعکس خطرہ ہے وہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ ویکسینز ہوں گی لیکن لوگ جو ہیں وہ ہچکچا رہے ہوں گے ویکسین لگانے کے لیے. میں بات کر رہا ہوں اب سے کوئی 8-10-12 مہینے آگے کی. فوری طور پہ تو اتنی جلدی ویکسین نہیں آئیں گی اس کوانٹٹی میں، لیکن جون یا ستمبر یا دسمبر کے درمیان اگلے سال ویکسین پھر بڑی مقدار میں انشاءاللہ اویلیبل ہو جائیں گی. اور پھر حکومت کو کوشش کرنی ہوگی کہ عام لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ آئیں اور ویکسین لگوائیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے کئی ماہرین کہہ رہے تھے کہ مارچ تک پاکستان میں پہلا بیچ پہنچ جائے گا ویکسین کا، تو یہ ممکن نہیں ہے؟
نہیں یہ بالکل ممکن ہے، لیکن یہ شروع ہوگا. ہمارے یہاں کوئی 22 کروڑ افراد ہیں، اگر آپ کو 15 کروڑ افراد کو بھی اگر ویکسین لگوانی ہے تو 1-2-3 لاکھ ویکسین کے بیچز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو فروری مارچ میں آنا تو شروع ہو جائیں گی، لیکن اس مقدار میں کہ آپ کی پاپولیشن کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ویکسین سے پورا ہو جائے، اور خاص طور پہ اگر 2 ڈوزز چاہیے ہوں گی. کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن کی 2 ڈوزز کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے لین ڈوز اور پھر 3 ہفتے بعد دوسری ڈوز. تو اگر آپ 15 کروڑ افراد کو ویکسین دینی ہے تو 30 کروڑ ڈوزز چاہیے ہوں گی. تو اتنی بڑی مقدار میں اویلیبلٹی کے اول تو یہ مل سکتی ہیں نہیں مل سکتی، اور پھر اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی، وہ پیسہ ہے یا نہیں، اور پھر لوگ پھر تو اس کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا. کم از کم میرے خیال سے 6 مہینے سے 12 مہینے لگ سکتے ہیں کہ اس مقدار میں یہاں اتنی ویکسین اویلیبل ہو جائیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں اگر آپ اپیل لوگوں سے کر سکیں، کیونکہ یہاں امریکہ میں تو ابھی بہت چکر شروع ہو گیا ہے اسکیم کا، کہ لوگوں کے پاس فون آ رہے ہیں مختلف کمپنیوں کے، یعنی گمنام قسم کے، کہ ویکسین ہمارے پاس موجود ہے. تو میں نے سنا ہے پاکستان میں بھی اس طرح کی اسکیم ہے کہ آپ دوائیں یا ویکسین لے سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں سے کچھ اپیل کرنا چاہیں کہ وہ ماسک پہنے بجائے جعلی ویکسین خریدنے کے.
بالکل، کسی کو ہمیں اگر ہم احتیاط کرتے ہیں، اور جس کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک تو آپ ماسک پہنیں ہر وقت، دوسرے جو ہے ہاتھ برابر برابر دھوئیں، اور تیسرے جو ہے کہ آپ دور رہیں ہر ایک سے، اپنے بچوں سمیت، کیونکہ بچے اگر باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو وہ بھی لے کر آ سکتے ہیں انفیکشن. تو یہ تین چیزیں اگر آپ اڈاپٹ کر لیں اور سختی سے اس پہ عمل کریں تو کسی کو کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے, وائرس خود بخود ہی ختم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ اگر ہم احتیاط کریں. تو میں سب لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ ویکسین تو بعد میں آتی رہے گی, ویکسین آنے میں اور لگنے میں ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اس کے خلاف جس سے آپ لڑ سکیں, کوئی دوائی آنے کی امید بھی نہیں ہے. بس صرف ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں, اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں, کیونکہ یہ ہم فوری طور پہ خود ہی کر سکتے ہیں, اس میں کسی دوائی کی کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے.
ڈاکٹر عطار الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ کا, مجھے معلوم ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے اور آپ نے اس میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ. تو سامعین یہ تھے پاکستان کے ممتاز سائنٹسٹ ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب جو پاکستان میں کرونا ٹاسک فورس کے چیئرپرسن ہیں.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے, فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
اور اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. اسی مہینے میں پاکستان کے صدر نے ایک آرڈیننس منظور کیا تھا جو پاکستان کے ریپ کے قانون میں ترمیم سے متعلق تھا. اس میں ایک ایسی شق بھی شامل تھی جو کیمیکل کیسٹریشن کی سزا ہے, ریپ کے ایسے مجرموں کے لیے جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوں اور عادی مجرم ہوں. تو یہ اصطلاح پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے نئی تھی اور اس پر کافی مباحثہ بھی ہوتا رہا ہے. میں نے اسی بارے میں بھارت میں کچھ ماہرین نفسیات سے بات کی ہے, جن کا کہنا ہے کہ جب 2012 میں بھارت میں ایک انتہائی بدنام زمانہ واقعہ ہوا تھا گینگ ریپ کا, جس میں ایک 23 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا, تو اس وقت بے پناہ احتجاج ہوا تھا لوگوں کی جانب سے اور برسوں تک یہ احتجاج جاری رہا تھا, اس وقت تک جب تک کہ مجرموں کو سزا نہ دے دی گئی. تو اس وقت قانون میں جو ترمیم کی گئی تھی اس میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ بھارت میں کیمیکل کیسٹریشن کا استعمال ہو. تو سمین اب ہم بات کرتے ہیں نئی دہلی میں ڈاکٹر جگل کشور صاحب سے جو کہ کمیونٹی میڈیسن کے ماہر ہیں اور دلی کے ایک میڈیکل کالج کے ہیڈ ہیں اسی شعبے میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے جو پی ایچ ڈی کیا ہے وہ سائیکیٹری میں کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں جو ریپ کے انسداد کے لاء میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اور اس میں کیمیکل کیسٹریشن کو شامل کیا گیا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ کس حد تک قابل جواز ہے؟
آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا اور اس سلسلے میں اگر میں کہوں تو یہ ایک طرح کا اچھا ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہیومن سوسائٹی میں ہمیں ایسے ایکسپریمنٹ یا ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے سیویلائز لائف ہو. اس کیسٹریشن میں ایکچولی یہ ریورسیبل ہے اور اس میں جو اکیوز ہوتا ہے یا پھر جس نے گناہ کیا ہے اس کو ہم کیمیکل ہارمونز دیتے ہیں اور وہ ہارمون سے اس کا جو سیکسول ڈرائیو ہے وہ کم ہوتا ہے. یہ ایکسپیریمنٹ کافی دیشوں میں ہوئے تو اس میں کہیں سکسیس ہوئی کہیں فیلئر ہوا, اس کو اگر مانیں تو کل ملا کے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اس کی سیکسول ڈرائیو, سیریل ریپسٹ میں زیادہ تر اس کو یوز کرتے ہیں. میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر ہم کوئی ریورسیبل چیز اس کے یوز کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں وہ پھر اپنے گناہ قبول کر کے اور اپنا بیہیویئر چینج کر لے. یہی ایک صحیح طریقہ ہے کہ جس سے ہم اس کے بیہیویئر کو چینج کر پائیں. لیکن اس میں ایک بات ضروری ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ پورے ہمارے لیگل سسٹم کو اور ایڈمنسٹریشن کو چیلنج کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کیمیکل کیسٹریشن کر رہے ہیں تو ساتھ میں اس کا مانیٹرنگ چاہیے, تو ہمیں پولیس کے تھرو یا کسی ہاسپٹل کے تھرو اس کو پورا مانیٹر کرنا ہوتا ہے ویکتی کو, کیونکہ اس کو دوائیں دیتے رہنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس کے ساتھ میں کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے اور سائیکو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ گورنمنٹ انشور کرتی ہے کہ اس کو کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی بھی ہوتے رہے. تو اس سے ایک اور اچھا نکل کے آتا ہے کہ ہم اپنے دیش میں اور کاؤنسلرز اینڈ اور سائیکو تھراپسٹ کو جگہ دیں گے یا ان کو ہم اور ریکروٹ کریں گے اور ان کو اس کام میں لگائیں گے. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے, یہ صرف نہ کیول ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرتا ہے لیکن ساتھ میں اس طرح کے جو اور دوسرے کیس ہیں اس میں بھی ہیلپ ملتی ہے. تو میرے حساب سے یہ جو طریقہ ہے یہ اتنا انہیومن نہیں ہے ये ह्यूमनाइज्ड वे ऑफ हेल्पिंग द पीपल हु आर सिक ऑफ देयर बिहेवियर, उसको वो अपने अपना चेंज कर पाए, सही लाइन पे आ पाए, या वो अपनी सिविलाइज लाइफ को ठीक और कर पाए, तो उस हिसाब से लॉ ठीक है।
डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप ये केमिकल अमल कर दें तो इसका असर हर एक पर एक जैसा हो, कई दफा ऐसा नहीं होता।
ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक्चुअली ये केमिकल या हार्मोनल जो तरीका है वो सिर्फ एक तरफा है, जैसे मैंने आपको कहा कि साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है साथ साथ में, अदरवाइज इसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा मानना है कि सेक्सुअल जो एक्ट है या जो ड्राइव है वो सिर्फ हार्मोन पर निर्भर नहीं करती, उसके साथ में उसका जो माइंड और उसका जो सोच जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कभी कभी जो हमारे हार्मोन कम होने के कारण भी, कम होने के बाद में भी वो इस तरह के बिहेवियर कंटिन्यूस करता रहता है, तो हम सिर्फ उसका हार्मोन कम कर दें और उसकी ड्राइव को कम करने की कोशिश करें तो देखा कि उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कंटिन्यूसली सेक्सुअल प्रवृत्ति बनी रहती है, क्योंकि सेक्सुअल एक्ट सिर्फ हार्मोनल नहीं है। तो मेरा ये मानना होगा कि हम अगर केमिकल कैस्ट्रेशन करें तो साथ साथ में उसको पूरा साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग में रखें, जिससे कि शॉर्ट ड्यूरेशन में वो अपना बिहेवियर चेंज कर पाए, और यही पर्पस है लॉ का कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करे, सोसाइटी में एक चेंज आए। इस तरह से हमारे इंडिया में या बहुत दूसरे और दूसरे देशों में भी ये रहता है कि अगर रेप इज ए वेरी बैड और वेरी सीरियस कंसर्न एंड सीरियस इफेक्ट ऑन द विक्टिम, उस हिसाब से और फिर लोगों का जो उसके प्रति एक सोच है, तो ऐसा आता है कि उनको हैंग कर दिया जाए या फिर उनको बहुत वैसे किया जाए। पर मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अब क्राइम बिल्कुल कम होता जा रहा है, और कहीं कहीं पर जेल खाली पड़ी है या वो बंद की कगार पे है। वो इसलिए है क्योंकि वहां की सोसाइटी इस तरह से डेवलप हुई है, वो सिविलाइज सोसाइटी का एक एग्जांपल है। तो सिविलाइज सोसाइटी में कोशिश ये रहती है कि हम लोगों को चेंज करें या उनके बिहेवियर को चेंज करें। इस तरह के कानून हमारे बहुत है, और हमने देखा कि कानून जो सजाए मौत है, जब हम किसी का मर्डर करते हैं तो उसके बाद में भी मर्डर तो कम नहीं हुए, और जितने भी कानून है वो सब इतने हार्श बनाने के बाद में उसमें कोई कमी नहीं आती। तो इस तरह का कानून अगर हम बना भी दें तो ये सोचे कि नहीं रेप खत्म हो जाएंगे, वो ऐसा बिल्कुल मेरा नहीं मानना। हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हम उसकी रूट कॉज पे जाए, और रूट क्या है वो एक इंडिविजुअल नहीं है कि जिसकी वजह से वो रेप हो रहा है, उसके पीछे जो सोसाइटी है या डेवलपमेंट है या उसका जो माहौल है वो भी तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप उसे ठीक नहीं करोगे और सिर्फ उस पे फोकस कर दें जो जिसने क्राइम किया है, तो वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा।
लेकिन खासतौर पे डॉक्टर साहब, अगर हम बच्चों का रेप जब देखते हैं तो वो एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया होता है, और फिर अगर हम उनके माँ बाप की जगह खुद को रखकर सोचें तो थोड़ा सा उनका जो क्लोजर हो सकता है वो ये है कि उन्हें सजा मिलते देखें मुजरिम को जिसने उनके बच्चे का रेप किया है।
Yeah, definitely the provision of you know these kind of punishment is always should be there. But मैं जो बार बार कोशिश कर रहा हूँ कहने की वो यही है कि जैसे जो बच्चों में भी रेप होते हैं, सबसे ज्यादा रेप के जो कारण है वो हमारे घर वाले होते हैं, उसमें फादर होता है, उसमें भाई होता है, उसमें घर वाले आस पास जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो होते हैं। तो ये एक हीनियस क्राइम जिसे हम कह रहे हैं वो घर वाला ही कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है ना, ये आप देखिए कि वो उसको विक्टिम मान के या उस पे कोई पनिशमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी एक सोच या एक हमारे जो माहौल और एक जो समाज के अंदर ये चीजें हैं और वो उसको प्रोवोक करती हैं, प्रमोट करती हैं, या फिर हमारे जो साइकोलॉजिकल एक डिजायर क्रिएट होती है जो सिर्फ अंदर से नहीं होती बल्कि वो क्रिएट की जाती है हमारे जो इन्वायरमेंट से, तो वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है। हम उसको अगर नहीं टैप करेंगे या उसको हम ठीक नहीं करेंगे तो ये जो इतने हीनियस क्राइम होते हैं वो हमेशा रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक एसोसिएशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ, उसमें हम कोशिश करते हैं कि स्कूल के अंदर हम सेक्स एजुकेशन दें। हमें पूरा अच्छे से याद है कि पिछले 30 साल से जब से एड्स आया तो कोशिश ये रही कि हम सेक्स एजुकेशन बहुत जल्दी से जल्दी शुरू करें जब बच्चा छोटा होता है, और उसको हर तरह की चीजें समझाएं कि कौन सी चीज किस वक्त करनी ठीक होती है, और ये क्या बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस और चेंजेस होते हैं ये क्यों है और कैसे है और किस तरह की फीलिंग होती है, अगर वो समझ जाए तो ये बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन परिवार ने ये हमारे अगेंस्ट किया, या कहना चाहिए वो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला। पिछले मतलब कि स्टार्टिंग में 20 साल तक तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को पढ़ानी चाहिए, स्कूल के अंदर होना चाहिए। और आज भी अगर हम जब भी कहीं गए हैं तो हम सीधा सेक्स एजुकेशन की बात ही नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम आप ये देखिए ना कि उस बच्चे को जिसको ये सब कुछ सिखाया ही नहीं गया, या उसको ये नहीं बताया गया कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर ये नहीं बताया कि लाइफ स्किल जो एजुकेशन होती है वो उससे अवेयर ही नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से होती है। हमारा रोल भी तो बहुत बड़ा है ना।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का टीवी शो व्यू 360 आप देख सकते हैं आज न्यूज पर पीर से जुमा शाम 7:30 बजे।
डॉक्टर आरसी जलोहा साहब एक मुमताज माहिर नफ्सियात हैं, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हैं, जिनमें एक ऐसी किताब भी शामिल है जो जिनसी हरासानी से मुतालिक है। तो डॉक्टर जलोहा, आप पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, खुश आमदीद। अगर आप मुख्तसरन कुछ अपने बारे में बताएं।
I am a psychiatrist and I was professor and head of department of psychiatry, University of Delhi and in a medical college, Morana Medical College.
तो डॉक्टर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो पाकिस्तान में एक ऑर्डिनेंस आया है, अभी बहुत सी चीजें हैं उसकी डिटेल है, लेकिन एक चीज काफी उस पर बहस है पाकिस्तान में कि ये जो केमिकल कैस्ट्रेशन है, तो क्या आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे हमें बताएंगे, और ये कि किन मुल्कों में है ये अभी, और क्या समझते हैं आप इसको एक सजा के तौर पर?
केमिकल कैस्ट्रेशन, ये दिस इज इन प्रैक्टिस सिंस 1940। जो केमिकल कैस्ट्रेशन है ये कोई नई चीज नहीं है, ये 1940 से प्रैक्टिस में है और बहुत लोगों ने इसको यूज किया है एज ए पनिशमेंट। एक रिनाउन मैथमेटिशियन एलन करके हुए हैं, जिन्होंने कोई चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में ही वाज पनिश्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर पीरियड, एंड आफ्टर दैट इट हैज बीन इन प्रैक्टिस में है बहुत सारे कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पे ये चाइल्ड मोलेस्टेशन के लिए पनिशमेंट के तौर पे यूज होता है। सबसे पहले कैलिफोर्निया में शुरू हुआ था, उसके बाद सब्सिक्वेंटली और दूसरे स्टेट्स में ये इंक्रीमेंट हुआ है। इंडिया में 2012 में जो नोटोरियस गैंगरेप केस था एक फिजियोथेरेपिस्ट का, उस वक्त भी ये क्लॉज डाला गया था इसमें, जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें डाला था, पर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इट वाज टेकन आउट एंड इंडिया रिजेक्टेड, इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब इंडिया में तो ये नहीं यूज होता है, लेकिन बहुत से और दूसरे कंट्रीज हैं जिसमें यूज होता है, पर ये दिस इज ये कोई ऐसा फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि इससे क्राइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो यूज होते हैं ताकि उसमें कमी आ जाए, इसलिए उसको इन केमिकल्स का यूज करते हैं। पर जो क्रिमिनल बिहेवियर है इंसान का वो तो इससे नहीं खत्म होता। कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं, जिस पर्टिकुलरली साउथ कोरिया की एक स्टडी है जिसमें केसेस में कम हुआ है ये केमिकल कैस्ट्रेशन को यूज करने से, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे कमी आती है, लेकिन वो क्राइम को कितना रिड्यूस कर पाएगा, क्राइम को कितना कम कर पाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी दूसरी मेंटेलिटी के दूसरे जो एस्पेक्ट है, दूसरे पहलू है, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कोई पैनेशिया नहीं है कि भाई इससे सारे क्राइम खत्म हो जाएंगे, ये एक एस्पेक्ट वो देखता है कि भाई जो उसकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट है उसमें कमी आ जाएगी, उनकी मेंटेलिटी डिफरेंट होती है, जो क्राइम जो करते हैं दे हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड इज डिफरेंट टुवर्ड्स फीमेल्स,
और ट्वार्ड्स रेन, उसको ये केमिकल्स नहीं चेंज कर सकते। तो इसलिए मैं पर्सनली आई थी कि दिस इज ये जो है, ये जो तरीका है, ये कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का न्यूज शो पीर से जुमा शाम 7 बजे और राउंड टेबल हफ्ते के 7 दिन रात 8 बजे। सुनिए मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
जस्टिस नासर इकबाल एक कानूनी माहिर होने के साथ साथ खवातीन के हकूक की एक सरगर्म रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस नासर इकबाल साहिबा हमसे बात करने का। अगर आप इंसदाद रेप के कानून में जो तरमीम की गई है इसकी हमारे सामीन के लिए आसान अल्फाज में वजाहत कर सकें।
एक तो उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो 6 घंटे के अंदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी जो विक्टिम है या जिसके साथ भी कोई वाकया हुआ है बदफेली का, तो ये तो बहुत अच्छा है। और 4 महीने के अंदर अंदर कोर्ट जो है वो केस को फाइनली डिसाइड कर देगा, नहीं तो ये बीच में ही मामले लट सके तो होता ही नहीं। और पुलिस वाले अगर सही तफ्तीश ना करें उनको अलहदा जुर्माना भी है और सजा भी है। अब हम आ जाते हैं सजाओं की तरफ जो इसकी कैलकुलेशन की। अब ये याद रखिएगा सिर्फ आदि मुजरिमों के लिए होगा, हर एक के लिए ये नहीं है कैस्ट्रेशन का कानून। और कैस्ट्रेशन से जो तसव्वुर आता है ना कि उज़्व को काट देने का है, ये नहीं है। ये केमिकल कैस्ट्रेशन होगी टीके के साथ या जो कोई दवाई देने के साथ कि वो जो है ना जिनसी ख्वाहिश इंसान की उसको कम कर देगी, उसके जहन के ऊपर जो भी उसका है असर है। और ये अगर किसी वक्त चाहे तो इसका रिवर्सिबल भी हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि ये कोई मुस्तकिल होगा। और बाकी जो गैंग रेप है उसकी तो पहले ही सजा हमारे कानून में है, वो सजाए मौत है। लेकिन पब्लिक हैंगिंग का जो एक बोलते कर रहे थे ना तजवीज, वो नहीं हो सकती, इसलिए पब्लिक हैंगिंग जो है दैट इज अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ पर्सन और राइट टू लाइफ जो हमारे आईन में है उसके मुताबिक से नहीं है। तो हमारे सुप्रीम ने कई साल पहले 1986 में गालिबन या उससे भी पहले 82 में सादर किया था हुक्म कि ये जो है ये नहीं होना, ये पब्लिक में हो ही नहीं सकता। तो यही इस कानून के जो है वाज़े नुकात है।
वहां से जिसके मुखालिफीन है उनका कहना है कि इससे एक जो गुस्सा और नाराजगी पैदा होगी तो गुस्से में और अपनी महरूमी की वजह से और भी बुरा सलूक करें बच्चों के साथ या खवातीन के साथ।
देखिए ये तो आदि मुजरिम है ना, और वो जेल में भी तो हम भी मुकैद दिए तो नहीं मतलब कि उनको ये करके जो उनकी जिनसी ख्वाहिशात को कम करके उनको बात दे दें और उनकी ख्वाहिश कम होगी तो इसमें गुस्सा आने का तो कोई बात ही नहीं ना, फ्रस्ट्रेशन का इसमें एस्पेक्ट है ही नहीं। और ये कई लोगों का कहना निजी गैर इस्लामी है, इंडोनेशिया जो इस वक्त सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है आबादी के तरीके में, वहाँ पे ऑलरेडी ये कानून जो है ये नाफिज है। और बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे ये कानून, और मालदीव में भी ये कानून नाफिज है, ये नहीं कि हमारे यहाँ पहली दफा हो रहा है। तो इस पे लोगों ने तनकीद की थी, एक तो ये कि गैर इस्लामी है, गैर इस्लामी और भी जगह पे है। और इस्लाम में ये कहते हैं कि जी दियत और किसास का है ना कि अगर आपका कोई उज्र जो है उसको कोई नुकसान पहुंचे तो आपके उसी उज्र पे आप भी उसके साथ किसास में कर सकते हो, कोई हाथ काटे आप उसका हाथ काटो, कान काटे कान काटो। अब जहां आपका कोई ऐसा उज्र ना हो जो उसके मुकाबिल हो तो नियरेस्ट जो है उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो अगर किसी औरत के साथ जिना बिल जबर होता है तो उसकी अगर वो ख्वाहिश ही आप खत्म कर दें तो फिर तो वह सवाल ही नहीं रहेगा। यहाँ हमारे जो है मर्द उनको अपनी जिस्मी ताकत पे इतना जोम है कि 5 लोग एक हाथ के अगर 5 उंगलियां भी आपके नहीं, इतने लोगों के साथ भी ये सजा सादर हो जाए और उस पर अमल हो जाए पाकिस्तान से तो ये जुर्म खत्म ही हो जाए। डिटरेंस की बात है ना कि लोग करें बस लोग बाज आ जाएंगे, तो इसलिए मैं मेरा ख्याल है ये खत्म हो जाना चाहिए।
इस वक्त ये कानून नहीं बल्कि ऑर्डिनेंस की शक्ल में आए तो क्या फर्क है?
ऑर्डिनेंस जो है ना दिस इज बाई एग्जेक्टिव फीट, यानी कि ये तो मजाज इदारा है जो पार्लियमान है मुकन्न, उन्होंने पास नहीं किया। और पास इसलिए नहीं किया बिकॉज दे आर नॉट इन सेशन, ये जरूरत होती है ऑर्डिनेंस की कि पार्लियामेंट में शुड नॉट सेशन। तो इसमें है कि अगर ये सुबाई हो तो गवर्नर कर सकता है ऑर्डिनेंस सादर, और प्रेसिडेंट उसने सादर किया। अब 120 दिनों में इसको दोबारा से पार्लियामेंट से इसको पास कराना है, अगर नहीं कराया तो 120 दिन और के लिए एक्सटेंशन हो सकती है अगर नहीं मीट करती, लेकिन उसके बाद फिर ये लैप्स हो जाएगा। इसे तो बहुत दफा पूछा गया और मैंने तो कई साल पहले कहा था कि जी एक दफा ये कानून आप स्टैट्यूट बुक पे ले आए तो आप देखें कि यहाँ ये जुर्म ही खत्म हो जाए। लोग जो है ना एक तो मर्द जो होते हैं ना वो फितरतन औरतों से ज्यादा बुजदिल होते हैं और वो तकलीफ तो सहने के लिए तैयार ही नहीं होते, और ये रिवर्सिबल भी है। सबसे बड़ा तो इसका एडवांटेज ये है।
اور سامعین اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر مہری حسن صاحب سے جو انسانی حقوق کے ممتاز ترین رہنما ہے پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو سزا ہے کیمیکل کیسٹریشن کی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
اور میں ذاتی طور پر بھی کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہوں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ موت کی سزا کوئی سزا نہیں ہے, چونکہ غلطی ہی منٹ میں آدمی کا جاتا ہے. سزا ایسی ہونی چاہیے جس کا احساس محرومی کلپریٹ کو ساری زندگی رہے. تو میں نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا بہت عرصہ پہلے اور بہت دفعہ کیا کہ کانسٹریشن کر دینی چاہیے ریپ کے ملزم کو تاکہ وہ احساس محرومی کا شکار رہنی چاہیے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
خاور ممتاز اسٹیٹس آف ویمن کمیشن کی سابق چیئر پرسن ہیں جو لاہور سے میرے ساتھ ہیں. تو مجھے اندازہ ہے کہ اس آرڈیننس کے بارے میں آپ کے کچھ تحفظات ہیں.
حیرانگی بھی ہوئی تھی جب یہ پہلی دفعہ آیا تھا کہ اس طرح کی سزا کا ہمارے ہاں ویسے بہت ساری سزائیں ہیں اور بہت ہارڈ قسم کی سزائیں, لیکن اس قسم کی سزا کا پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا نہ تجویز تھی. جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ اب مینڈیٹری ہے. جب پہلے ڈرافٹ گھوم رہا تھا اس قانون کا آرڈیننس آنے سے پہلے, تو اس میں یہ تھا کہ کنسنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ایک یہ کریکٹیو میجر ہوگا لوگوں کو. تو اس پہ بھی سوالات اٹھے تھے کہ کنسنٹ کے ساتھ بھی ہوگا تو کون ایڈمنسٹر کرے گا, کون اس کو مانیٹر کرے گا, کون دیکھے گا کہ یہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. کوئی طریقہ کار نہیں تھا, لیکن اب تو انہوں نے کہہ دیا مینڈیٹری ہے اور جو ٹرائل کورٹ کا جج ہے وہ اس کے آرڈر پہ ہو جائے گا. اس پہ حیرانگی بھی ہے اور اس کے اوپر بڑا ریئیکشن بھی آئے گا اور آنا بھی چاہیے, ہر طرف سے آنا چاہیے. اصل میں قانون کو صرف سب قسم کی سزاؤں سے آپ کچھ بھی کامیابی نہیں حاصل کرتے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کورٹس ہیں ان کو پھر ایویڈنس کا لیول بھی بہت ہائی چاہیے ہوتا ہے, بہت اچھی دلائل اور ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو قانون میں کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں اس کا اطلاع ہو سکتا ہے. دوسری یہ کہ کسی نے میڈیکل ایسوسیشن سے بھی پوچھا ہے کہ وہ اس قسم کی جو سزا ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح ایڈمنسٹر ہوگی. اس کے لیے آپ جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اور اس کے لیے جو سپورٹ چاہیے سسٹم میں وہ بنائیں نا پہلے.
جو اس قانون کے حامی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ کیسٹریشن جو ہے وہ ریورسبل ہے.
بالکل, لیکن آپ میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن چلے قطع نظر اس سے. اس پہ کوئی ڈبیٹ تو ملک میں ہو جاتی ہے, اب یہ خیر جب جائے گی اسمبلی میں ضرور اس پہ ڈبیٹ ہوگی, لیکن اس سے کچھ مشورہ ڈاکٹر سے بھی کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جس طرح کے سہولتیں ہیں اس میں کون سی چیز ریورس ہوگی اور کون سی چیز ایڈمنسٹرڈ ہوگی وہ بھی بڑا ایک سوال ہے. کون ڈیزگنیٹڈ ڈاکٹرز ہوں گے, ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلز ہوں گے, کوئی مانیٹر کرے گا کہ نہیں کرے گا, کس طرح سے آپ انشور کریں گے کہ وہ اگر وہ ڈوزیجز میں ہے دوا وقتاً فوقتاً دینی ہے یا کسی ریگولیشن کے حساب سے دینی ہے. ہم لوگوں کو تو اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات بھی نہیں ہے کہ ہوگی کیسے, ایڈمنسٹر کیسے ہوگی.
ندیم فاضل وار اگینسٹ ریپ نامی تنظیم سے کئی دہائیوں سے وابستہ ہیں, جہاں انہوں نے اس گھناؤنے جرم کے خلاف قوانین اور آگہی کے بارے میں بہت کام کیا ہے. اس آرڈیننس پر ان کا کہنا تھا.
نکھل جی, ان پرنسپل ہم اسپیشل جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں, اسپیشل کورس ہوتے ہیں, ان کے بھی خلاف ہیں اور آرڈیننس کے تھرو قانون سازی کے بھی خلاف ہیں, لیکن انڈر دا سرکمسٹینسز اس وقت چونکہ پارلیمنٹ بھی نہیں ہے تو اس وقت ہم اس کو فی الحال ویلکم کہتے ہیں. اینڈ وی لک فارورڈ کہ یہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈبیٹ ہو تاکہ پیپلز ریپرزینٹیٹو جو ہیں ان کی بات اس قانون سازی میں شامل ہو جائے. ایک تو براڈ بات یہ ہے. دوسرے اس میں ایک بہت اہم سزا, ایک نیا کانسیپٹ جو ہے سزا کا پاکستان میں, وہ شامل کیا گیا ہے کیمیکل کاسٹریشن کا. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اگین ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ میں بھی اور میرے ساتھی ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ تمام لوگ ریورسیبل سزاؤں کے خلاف ہیں, جیسے کہ ڈیتھ پینلٹی ہے اگر کوئی ایسی کاسٹریشن ہو جو ریورس نہ ہو سکے اور مستقل ہو تو اس کے ہم خلاف ہیں. لیکن جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض یورپی ممالک میں اور بھی جگہوں پہ یہ سزا ایسی دی جا رہی ہے جو ریورسیبل ہے, تو اس کے اندر میرا خیال ہے یہ گنجائش ہے کہ ایک دفعہ جو پروپورشنل پنشمنٹ ہے وہ مل جائے جب جرم کرنے والے کو تو وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جا سکے تو اس کو ہم اپروو کر سکتے ہیں.
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سزا ایک ڈیٹرنٹ ثابت ہو سکتی ہے سزائے موت کے مقابلے میں؟
سزائے موت تو خیر کسی معنوں میں بھی ڈیٹرنٹ نہیں ہے لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل کوئی, پاکستان جیسے ملکوں میں تو نہ ان کو اس کی سمجھ ہے نہ وہ اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور وہ اپنی غیرت میں تمام وہ کام کرتے ہیں جس میں سزائے موت ہے لیکن انہیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسی سزا ہے یا ایسا سٹیپ لیا جا رہا ہے جس میں لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنی برطانگی اور اپنی جو ان کے جو کانسیپٹ ہیں اپنے بارے میں اس پہ جو زد پڑے گی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از اے چانس کہ وہ اس کو اس سے جو ہے تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہوں گے اور سوسائٹی میں بھی پوسیبلٹی ہے کہ وہ ایک خوف اس طرح کا پیدا ہو کے اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو ہمیں محروم ہونا پڑے گا اپنی صفات سے.
سوئن, جیسا کہ آپ کو اس تمام گفتگو سے اندازہ ہوا ہوگا کہ کیمیکل کیسٹریشن نہ صرف عوام کے لیے بلکہ بہت سے ماہرین کے لیے بھی ایک ایسی سزا ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات موجود نہیں ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے میڈیکل کمیونٹی سے رابطہ بہت ضروری ہے. بات کرتے ہیں ڈاکٹر روہینہ حسن سے جو سابق ایڈیشنل پولیس سرجن ہے اور ریپ کے سینکڑوں کیسز پر کام کرتی رہی ہیں. وہ کراچی سے فون پر میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر روہینہ حسن. اور اس وقت جو یہ امینڈمنٹ سامنے آئی, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
دیکھیے, جہاں تک ٹو فنگر کا تعلق ہے وہ اس کو ختم کرنے کا بہت ہی پازیٹیو ری ایکشن آئے گا کیونکہ اس چیز کو اٹھا کر ہمارے ایکیوز کے وکلا بہت اس کو ایکسپلوئٹ کرتے تھے. تو ہمارا سوال یہ ہوتا تھا کہ پیرنٹ عورتوں کا کیا ریپ نہیں ہوتا؟ ابھی جو ایک ریسنٹ کیس ہمارے سامنے آیا ہے, دا لیڈی از میرڈ وتھ تھری چلڈرن, سو شی ہیز ڈیلیورڈ تھری بیبیز. بات یہ ہے کہ ریپ از این افینس جو جس کے لیے اس کو کرائیٹیریا بنانا از ایبسلیوٹلی ریڈیکلس. بہت سی ایسی اور چیزیں ہیں جو شواہد ہیں جن کے بیسس پہ ہم ریپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, تو اس پوائنٹ کو امینڈ کر کے اور ختم کر کے بہت بہت مناسب کیا گیا ہے. ایک نئی چیز انٹروڈیوس کری کی گئی ہے, اب اس کے ایک کلیئرٹی میں جانا ہوگا, پلس کون یہ کام کرے گا کیونکہ میڈیکو لیگل آفیسرز اس چیز کے لیے ٹرینڈ نہیں ہیں. ہمارے لیے یہ بہت ہی نئی چیز ہے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک نئی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ سزا کے طور پہ بہت اچھی چیز ہے کہ بھائی وہ امپورٹنٹ ہوگا اور اس کے لیے ایک شرمناک بات ہوگی اور وہ اپنے جو کالیگس ہیں اور دوست ہیں اور احباب ہیں ان میں وہ پہچانا جائے گا کہ جی اس لیے وہ شخص ہے جس کو یہ سزا ملی ہے فار دی ریسٹ آف ہز لائف اور فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. بٹ اس کے لیے بہت پھر آپ کو ٹرینڈ اسٹاف ہونا چاہیے.
تو کتنے آپ کے خیال میں دیر لگے اگر اس کے لیے ٹرین کیا جائے, ایک عام جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو اگر ٹریننگ دی جائے اس کی, تو کیا بہت لمبی ٹریننگ ہے؟
نہیں بالکل نہیں ہے. ہم اپنے فیلڈ میں, میڈیکو لیگل فیلڈ میں جب نیا ڈاکٹر انڈکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جو بالکل آشنا نہیں ہوتا ہمارے, بیکاز ہماری فیلڈ بہت ٹیکنیکل فیلڈ ہے, ہم 5 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر بہترین ٹریننگ دے سکتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کو فرام اے ٹو زی, رائٹ فرام ایگزامینیشن آف دا وکٹم اور دا ایکیوز ٹل دا پوسٹ مارٹم اینڈ ایگزامینیشنز. ہم ٹرین کر دیتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کو 3 سے 4 مہینے میں.
آپ نے بڑے دردناک کیسز دیکھے ہیں, تو آپ ویسے اس سزا کے حق میں ہیں یا نہیں؟
میں سزا کے تو بالکل حق میں ہوں کہ میں تو بہت ہی میرے اندر اتنا غصہ ہے کیونکہ میں نے اتنی معصوم بچوں کو, اتنی معصوم عورتوں کو اس پروسیس کے تھرو گزرتے اور تکلیف میں, اور اس کے بعد سانحہ یہ ہے کہ گھر والے نوٹیفائی نہیں کرتے, گھر والے چپ کرنے کو کہتے کہ اچھا چپ, ہش 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 کوئی بات نہیں. انسیسٹ کے کیسز جس میں بھائی باپ چچا ماموں یہ انوالوڈ ہیں, بچیاں پریگننٹ ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں, हमने तो बहुत कुछ देखा है लेकिन सिर्फ एक खामोशी के चुप जाओ कोई बात नहीं, इज्जत इज्जत खराब नहीं हो जाए, खानदान की इज्जत। तो मैं तो बहुत ज्यादा इसके हक में हूँ कि सजा मिलनी चाहिए।
तो सामीन, पाकिस्तान में रेप के कानून में तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन का रद्द अमल आपने सुना। इसके साथ ही शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ